تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس علم کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ علم فی نفس ہی شرف کی چیز ہے. لیکن میں ابھی تک جتنی بات عرض کر سکا ہوں کہ یہ علم آنکھ کا ہو یا کان کا ہو یا ناک کا ہو یا زبان کا ہو, یہ سب علم ہے محسوسات, اس کو بھی عزت دی اللہ ہے. لیکن محسوسات کا علم پھر ہیٹ ہے اس کے اوپر ایک اور علم ہے جو معنویات کا علم ہے, مغیبات کا علم ہے, اس کے لیے محل قرار دیا گیا ہے قلب. تو قلب فی الحقیقت حامل ہے علوم الہیہ, علوم غیبیہ. تو آنکھ ناک کان یہ حصے علوم کے علماء ہیں, اور قلب میں دونوں شانیں رکھی گئی ہیں, محسوسات کو بھی جانتا ہے اور مغیبات کو بھی جانتا ہے. اس میں ایک دریچہ کھلا ہوا ہے عالم غیب کی طرف تو وہاں سے اخذ کرتا ہے, اور ایک دریچہ کھلا ہوا ہے عالم شاہد کی طرف تو وہاں سے بھی وہ اخذ کرتا ہے. تو قلب ایک جامع ترین چیز ہے, محسوسات کا عالم بھی اور مغیبات کا عالم. بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان محسوسات کے علم میں اصل قلب ہے, یعنی آنکھ ناک کان حقیقت عالم نہیں ہے, عالم ان چیزوں کا بھی قلب ہے, یہ محل آلات کار ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بازار میں چلے جا رہے ہیں اور بڑے کھیل اور تماشے نکل رہے ہیں, گھر جب آئے تو دوسرے شخص نے کہا آپ سے کہ آج تو بڑے بڑے تماشے بھی گئے بازار میں. آپ نے کہا کیسے تماشے؟ کمیاں وہ ڈھول ڈمک کے بستے جا رہے تھے اور جلوس نکل رہا تھا. کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں کہ بندے خدا تمہاری آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں اوف میں اپنے فرض دھیان میں مشغول تھا, اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ کیا تماشا نکل رہا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دھیان دیکھتا. اگر دھیان متوجہ نہیں ہے تو کھلی آنکھ ہوگی جب بھی کچھ نظر نہیں آئے, اور وہ دھیان وہی قوت خیالیہ, وہی متخیلہ, وہ قوت ہے اندرونی. اس کا حاصل یہ نکلا کہ قلب اگر متوجہ ہے دیکھنے کی طرف تو آنکھ دیکھے گی, وہ متوجہ نہیں ہے تو کھلی رہے گی پھر بھی نہیں دیکھ سکے گی. آپ مطالعے میں رہتے ہیں, بعض اوقات منہمک ایک ہے کسی مسئلے کے اندر اور گھنٹہ بج جائے, گھنٹہ بھر گزر گیا آپ کو خبر نہیں ہوئی کہ گھنٹہ بجا. دوسرا کہتا ہے کہ میاں گھنٹہ بج گیا, سبق کا وقت آ گیا. تو آپ جھرجھری لے کے اٹھتے ہیں کہ اچھا گھنٹہ بج گیا تو گیا. اوہو میں اس مسئلے میں منہمک تھا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ گھنٹہ بجا ہے نہیں, حالانکہ کان میں ری تو دی نہیں مگر نہیں آواز آئی, اس لیے کہ قلب ادھر متوجہ نہیں. تو سننے والی چیز کان نہیں ہے بلکہ قلب, دیکھنے والی چیز آنکھ نہیں ہے بلکہ قلب. اسی واسطے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا دیا کفار کی نسبت کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل پٹ ہو چکے ہیں, ان کے دلوں کے اندر طاقت نہیں رہی ہے بوجھنے کی. تو آنکھ کھلی ہوئی ہے اور پھر نہیں دیکھتے, کان کھلے ہوئے ہیں اور پھر نہیں سنتے, اس لیے کہ وہ قلب کو متوجہ نہیں کرتے. تو عالم محسوسات کا بھی فی الحقیقت قلب ہے, مگر شرف اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ محسوسات کا عالم ہے ویسے ہی مغیبات کا بھی عالم, ویسے ہی الہیات کا بھی عالم. جیسے وہ فرش کی چیزیں لیتا ہے وہ عرش کی چیزیں بھی لیتا ہے, جیسے وہ شہود سے اخذ کرتا ہے وہ غیب سے بھی اخذ کرتا ہے. کہ جامع ترین عالم انسان کے اندر قلب ہے, اس کو اللہ نے بادشاہ بنا ساری کائنات کا, اور یہ ہاتھ اور پیر سب اس کے خدام ہیں اور لشکر ہیں اور خدمہ ہیں. ان کے اندر کوئی اصلیت نہیں, اصلیت اگر ہے تو قلب کے اندر. قلب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ چلوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی قلب کو کہ اے پیرو تم چلو, بس قلب میں آیا اور پیروں نے حرکت شروع کر. قلب اگر چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کسی چیز کو تو امر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے آنکھ اور اے پلک تو اٹھ. قلب نے ارادہ کیا دیکھنے کا اور پلک اٹھ جاتی ہے, دیکھنا شروع کرتا ہے آدمی. تو اس درجہ تابع فرمان ہے آنکھ ناک کانا کہ قلب کے اندر تخیل پیدا ہوا, انہوں نے تعمیر شروع کی. گویا کن فیکونی کی طاقت ہے قلب کے اندر, جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو گی, اور قول کی ضرورت نہیں, محض منشا ہوا کہ ہو جا میں دیکھنے لگوں تو دیکھنا شروع کر دیا آنکھ. تو اس درجہ تابع فرمان بنائے گئے. اس سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ علماء محسوسات جب تک تابع ہو کر نہیں رہیں گے علماء مغیبات کے دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اگر محض آنکھ ناک کان کو حاکم مطلق بنا دیا جائے قلب سے منقطع کر کے دنیا تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی. اس لیے آنکھ کان کا علم ضرور مستوار اور برقرار رہے گا کہ قلب کا علم آگے آگے ہو اور قلب کی حکومت برابر ہے. کہ جو علماء غیبی علوم کے عالم ہیں, جو علماء الہامات ربانی کے عالم ہیں اور جو علماء شرائع کے عالم ہیں ان کو حکومت کا مقام دیا جائے محسوس کے علماء کے اوپر, تب یہ علماء صحیح طور پر چل سکتے ہیں. اس واسطے کہ یہ محسوسات بھی تابع ہیں اسی قلب تو حق تعالی آسان ہوئے. مذوقات کے لیے منتخب نہیں کیا, مغیبات کے علم کے لیے منتخب کیا جو تمام علوم پر حاکم ہے اور سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت رکھتا. اب اگر قلب یوں چاہنے لگے میں آنکھ بن جاؤں تو اس کے معنی یہ ہے کہ حاکم یہ چاہتا ہے کہ میں محکوم بن جاؤں, مخدوم یہ چاہتا ہے کہ میں خادم بن جاؤں. کیونکہ قلب موضوع ہو گیا, برعکس ہو گیا قصہ کہ اسے کیا گیا تھا اونچار وہ بننے لگا نہیں تھا. اس کا کام یہ ہے کہ اس اونچائی کو برقرار رکھے. تو اللہ نے آپ کو قلب بنا ہے, تو قلب کا جو مقام ہے اس کو جب تک آپ محفوظ نہیں رکھیں گے کام نہیں چل سکتا. اگر آپ نے محفوظ رکھا تو آنکھ ناک کان سب آپ کے تابع ہو کر چلے. اور اگر آپ کے دل میں یہ لالچ ہوا قلب کے کہ میں آنکھ بن جاؤں تو آنکھ فرما برداری چھوڑ دے گی. وہ کہے گی میں خود مستقل ہوں, جب قلب میری طرف جھکنے لگا غلام بن کے محتاج بن کے تو معلوم ہوا کہ اصل میں ہوں. تو علماء مغیبات علماء شرائع اگر جھکنے لگے ان علوم اور اہل علم کے سامنے تو محض محسوسات کے عالم ہیں, خواہ وہ سائنس ہو یا فلسفہ ہو, خواہ وہ مبصرات ہو یا مصنوعات ہو, خواہ وہ نئی نئی ایجادات کی چیزیں ہوں, اگر لالچ کے نگاہوں سے دیکھنے لگے علم کو بٹا لگا دیا. اس لیے کہ اسی علم کا تو فیل تو ہے کہ یہ محسوسات سامنے آ رہی ہیں. اگر یہ علم منقطع ہو جائے محسوسات بھی دنیا سے منقطع ہو جائیں, یہ بھی باقی نہیں رہ سکتی. اس لیے اہل علم کو ناز کرنا چاہیے بمانا شکر کہ حق تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا, اول تو علم کے دائرے میں دیا, مزدور نہیں بنایا کہ ہم ٹوکری ہوں اور میدان نہیں بنایا کہ ہم جمع کریں, بلکہ عالم بنایا کہ ہم دیکھیں اور سنیں اور چکھیں اور محسوسات کے علم کو آگے بڑھائیں. اور اس سے بڑھ کر ہمیں علماء میں سے ان علماء میں داخل کیا کہ جو الہیات کے عالم ہیں, جو خود حاکم ہیں محسوسات کے اوپر, کہ جو انتہائی مقام ہے وہ مل گیا. انتہائی مقام اس کائنات بدن میں قلب کا ہے اور اس کائنات آفاق میں اہل علم کا ہے, وہ بمنزل قلب کے. قلب اگر ساسد ہو جائے تو ساری کائنات ساسد ہو جاتی ہے. اللہ وفی جسد مضغت اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو الا وهي القلب. تو قلب اگر ٹھیک رہے گا تمام اعضاء ٹھیک ہیں, قلب میں اگر فساد آ گیا تمام اعضاء میں فساد آ جائے گا. تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ ہر درجہ فساد سے دور بھاگنے کی کوشش کریں. ان کا کام ہے صلاح پھیلانا, امن پھیلانا, دنیا کو رشد اور بھلائی اور بزرگی کی طرف لانا. اگر وہ بھی عوام الناس کی وجہ اسی طرح طالب بننے لگے چند چیزوں کے, چند فکروں کے, چند محسوس چیزوں کے, تو انہوں نے اپنے وقار کو کھو دیا. تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ قلب کے مقام کو باقی رکھے, سمجھے کہ ہم قلب ہیں کائنات, اور اپنے کو فساد سے بچائیں, اپنے کو صالح بنائیں. ان کو امام بنا دیا ہے دنیا کا. اگر سارے مقتدی وضو کر کے آئیں اور امام کا وضو نہ ہو یا ٹوٹ جائے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. سب کی نماز جب ہی ہوگی جب امام بھی طاہر ہے اور امام بھی پارسا ہے اور پاک ہے. اگر اس کی پاکی ختم ہو گئی تو دوسرے پاک بھی ہو گئے تو ناپاک بن جائیں گے, نامقبول ہو جائے گی ان کی پاکی. تو آپ قلب ہیں اس کائنات کا, اگر اس میں طہارت موجود ہے تو دنیا میں طہارت موجود ہے. اس میں اگر خباثت آ گئی دنیا میں خباثت پھیل جائے گی, دنیا میں نجاست پھیل جائے گی. امام غزالی نے بعض آثار نقل کیے ہیں.
ڈر ہے اپنی عزت پر گمراہ
یہاں عوام سے خوف نہیں کھایا, خواص سے خوف کھایا. کہ ان کے فساد پر عوام کا فساد موقوف، ان کی صلاح پر عوام کا صلاح موقوف. اس واسطے یہ اگر صالح ہیں یہ ٹھیک ہے تو عوام بھی ٹھیک. تو جب کبھی فتنہ پھیلا ہے عوام سے کبھی نہیں پھیلا. عوام تو بیچارے متبع ہیں، اللہ اور رسول کا نام لو گے ان کے سامنے گردن جھکا دیں. اب نام لینے والا ہی خیالت کرے کہ اللہ اور رسول کے نام سے اپنے تخیلات پیش کرنے لگے، اپنے دل کی اغراض پیش کرنے لگے اس طرز میں، تو یہ بیچارے عوام کا قصور جو نظر ہے ان کی تباہی کا وبال اس شخص کی گردن پر ہوگا. تو خواص کی صلاح پر موقوف ہے عوام کی صلاح، اور خواص میں بھی آنکھ ناک کان نہیں بلکہ قلب. تو جب آپ کو اللہ نے قلب بنایا، آپ کو مدار ٹھہرایا عالم کے صلاح و فساد کا، تو بڑی ناقص بات ہوگی کہ آپ فساد کی طرف آنے لگے. اور فساد کی طرف آنا یہی ہے کہ ایک عالی چیز کو چھوڑ کر سافر چیزوں کی طلب آپ کے ذہن میں آنے لگے. پیسہ کس طرح آئے، راحت کس طرح ملے، یہ تو خود بخود ملے گی، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. تو کچھ تو اپنے اللہ کے وعدے پر اعتماد کیا جائے. اس مقام پہ آ کے بھی اگر بھروسہ نہ کرے اللہ کے وعدوں پر، تو کیا عوام الناس سے امید رکھی جائے گی کہ وہ بھروسہ کریں گے اللہ کے وعدوں پر؟ تو آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے توکل اور استغنا، اسی میں سب کچھ ہے آپ کے لیے. دین بھی ہے دنیا بھی، دنیا چاہے تھوڑی ملے مگر ملے گی عزت. ممکن ہے آپ لکھ پتی نہ ہو سکیں، کروڑ پتی نہ ہو سکیں، لیکن سینکڑوں کروڑ پتی آپ کے قدموں کے سامنے سر جھکائیں گے، حالانکہ آپ کروڑ پتی نہیں. تو کروڑ پتی بن جانا تم کمال کی چیز نہیں، کروڑ پتی کو جھکانا میں اپنے آگے یہ کمال کی چیز ہے. اگر آپ کے پاس کار نہ ہو کوئی مداحقہ نہیں، لیکن ساری دنیا کی کاریں آپ کی کار ہو، جہاں میں کار حاضر ہے، جہاں بچی ضرورت مصیبت کیا ہمیں کار کی مصیبت اٹھانے کی، تو ساری دنیا کی کاریں ہماری، ساری دنیا کی دولت ہماری، جہاں ضرورت ہے اللہ خود پوری کرتا ہے. تو اس واسطے اس مقام پر آ کے تو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے. اگر اس مقام پہ آ کے بھی بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، پھر کون سا مقام آئے گا جس میں آ کر آدمی بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا؟ کہ یہ مقام مقتضی ہے پورے اعتماد اللہ کے اوپر، کہ بھروسہ ہو حق تعالیٰ پر، اور اپنے کو سونپ لے آدمی کہ جب آپ نے مجھے اپنے کام میں لیا ہے تو میرا نفس آپ کے حوالے، فضل امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ایسے بندے کو کہ جو اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے اللہ. اگر دنیا میں بھی آپ کسی شخص کے حوالے کر دیں اپنے کو کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، بس میں آپ کے حوالے ہوں، جو آپ کا جی چاہے کریں، سیاہ اور سفید کے آپ مالک ہیں، تو کبھی ضرورت نہیں ہوگی اس شخص کی کہ آپ کے معاملے میں خیانت کرے. مثل مشہور ہے کہ قدموں میں آگے گرے ہوئے تو سانپ کو بھی نہیں مارتا آدمی، جو خود ہی آ کے جھک جائے، کیونکہ اتنا جھکنے والا ہے اس کے ساتھ احسان کرے. تو اللہ کے سامنے آپ جھکے اور وہ ضائع کر دیں، یہ کبھی ممکن نہیں. یہی تو وہ چیز ہے جس کو فرمایا تھا ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں، جب ابو سفیان سے گفتگو کی ہے نجاشی نے، تو متعدد سوالات کیے ہیں. نہیں، جب کہ وہی آئی ہے اور آپ نے آ کر فرمایا زمبلونی کہ مجھے کمبل ہے اور انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنے نفس کے ہلاک ہو جانے کا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم. اس قسم کے کلمات فرمایا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ ناداروں کی بات رکھتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع کرے یہ نہیں ہے. تو اس وقت تک تو اسلام بھی پورا سامنے نہیں آیا تھا، مگر سلام کی یہ فطرت سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوتا. تو نقش قدم پر آپ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کی راہ چلیں اور اللہ آپ کو ضائع کر دے، یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا. ہاں، کوئی بھروسہ نہ کرے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. تو یہ مقام ہے بھروسے کا، اعتماد کا، کہ جب اس لائن میں پڑ گئے تو اللہ پہ بھروسہ کیجیے. غنا نفس پیدا کیجیے، ذلت نفس خاصتا نہیں ہے اس مقام پر. ذلیل نفس وہ ہوتا ہے جس کے پاس عزت کی چیز نہ ہو، جس کے پاس علم جیسی عزت کی چیز ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. علم تو بلند ہونے کے لیے, پست ہونے کے لیے نہیں. علم کی ہوا بھری ہوئی اور پھر پست ہو جائے آدمی, یہ ناممکن ہے. اگر لطیف چیز کشیف میں بھر جائے وہ کبھی پست نہیں ہو. آپ گیند کے اندر ہوا بھر دیجیے, زمین پہ دے کے مارے گا تو اس سے زیادہ اوپر جائے گی, اور اگر ہوا نکال دو دے کے مارے گا وہی بیچاری پھس پھس کر کے رہ جائے گی. آگے اس میں ضرورت ہی نہیں اس نے. تو طاقت تو علم اور لطیف چیز کی طاقت ہے. یہ جب بھری نہیں ہو اور پھر آدمی زمین کی طرف جائے اور پھر پٹھا ہوا رہے, معلوم ہوتا ہے یا تو علم نہیں یا وہ علم کو سمجھے ہوئے نہیں. اگر علم نہیں ہے تو بے شک پٹھا جائے گا, اور اگر علم ہے مگر اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا, نہ اس کے استعمال کو جانتا ہے, نہ اس کی عزت و آبرو دل ہے, پھر بھی پٹھا جائے. لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر علم پست ہونے کے لیے نہیں. علم کا خاصہ ہے طرف تو بڑائی اور اونچائی, بلکہ اسی لیے انسان کے لیے ابدیت لازم کی گئی. اس لیے کہ محض علم اسے مستقبل بنا دے, محض علم اسے متکبر بنا دے. علم نیچا دیکھنا نہیں چاہتا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالم میں غرور بھی آ جائے, تکبر بھی آ جائے, بڑائی بھی آ جائے. اس کا مدرقہ رکھا گیا ہے ابدیت, اور ابدیت بغیر کسی مرض کامل کے سامنے سامان ہوئے پیدا نہیں ہوتی. یہ اس لیے ہے تاکہ علم کا غرور یا استکبار نہ رہے, وقار کے درجے میں علم رہ جائے, اور ابدیت کے مواقع پہ آ کر توازن اللہ پیدا ہو جائے. کہ کبر کا علاج کیا گیا ہے توازن سے, اور ذلت نفس کا علاج کیا گیا ہے وقار اور خودداری سے. کہ جب علم کے ساتھ ابدیت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں بجائے استکبار کے وقار پیدا ہو جاتا ہے, اور ابدیت میں بجائے ذلت نفس کے توازن اللہ پیدا ہو جاتی ہے. تو عالم حقیقی وہ ہے کہ مستقبل نہ ہو بلکہ باوقار ہو, وقور ہو. اور عالم حقیقی وہ ہے کہ وہ ذلیل النفس نہ ہو بلکہ متواضع ہو. تو ایک طرف وقار ہو اور ایک طرف توازن اللہ ہو تو توازن قائم ہو جائے گا اس کے علم. اگر عالم کے اندر بجائے وقار کے استکبار ہے وہ فساد ہے عالم کے لیے, اور اگر اس میں توازن کے بجائے ذلت النفس ہے وہ فساد ہے عالم کے لیے. صاحب ہدایہ نے ایک موقع پر لکھا ہے قدا کہ فساد کبیر عالم متحقق و اکبر منہ جاہل متنسق ہما فی العالمین ہما فتنۃ فی العالمین کبیرۃ لمن بہما فی دینہ یتمسک. تو فساد کبیر بتلا دیا ہے اس عالم کو جو متحقق ہو, حد کے ستر کرنے والا ہو, مغرور نفس ہو, متکبر ہو, وہ فتنہ ہے عالم کے لیے. اگر وہ جاہل رہتا تو بہتر رہتا اس علم سے, لیکن علم آیا اور اس کے ساتھ کبر ہے تو علم کو بچہ لگا, علم ذریعہ بن جائے گا عالم میں فساد پھیلنے. اور اگر وہ جاہل متنسک ہے یعنی عامل بے علم ہے تو وہ بدعات میں مبتلا ہوگا, وہ منکرات میں مبتلا ہوگا, وہ بھی فساد کبیر. تو علم کے لیے بھی ایک فتنہ ہے, اس کا بدرقہ ابدیت ہے, اور ابدیت کا بھی ایک فتنہ ہے, اس کا بدرقہ علم ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی کام نہیں چلتا. دو امتیں اس کی نظیریں موجود ہیں. دو امتیں اللہ نے پیدا کی مسلمانوں سے پہلے, ایک یہود اور ایک نصارہ. یہود کو علم دیا گیا اور علم کی تفصیل تورات کی شان بیان فرمائی گئی کہ تفصیل لکل شے, ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے, نہایت واضح شریعت ہے, نہایت منفصل اور منبسط شریعت ہے. تو تفصیلی شریعت دی گئی یعنی علم تفصیلی دیا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم کیا گیا تھا کہ انبیاء کی شخصیتوں کے آگے جھکتے رہو, ان سے تنسب کرتے رہو. یہود نے کہا کہ نحن رجال وہم رجال, یہ انبیاء بھی تو انسان ہے, پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں. تورات موجود ہے, ہم میں عقل موجود ہے, ہم تورات سے اپنی عقل کے ذریعے اخذ کریں گے, اجتماع کی ضرورت نہیں. نتیجہ ہوا کہ جب ابدیت نکل گئی جو شخصیتوں کے آگے جھکنے سے پیدا ہوتی ہے, اور خالص علم رہا تو اس میں کبر پیدا ہوا, غرور نفس پیدا ہوا, اور غرور اور کبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم اوہام اور ظلم کا مجموعہ ہو کر رہ گیا, علم قتل باقی نہ رہا. تو علم کے فطرے میں گرفتار ہو گئے یہود, جن میں تکبر پیدا ہوا, جس کو ایک موقع پر فرمایا حق تعالیٰ نے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین. کہ یہود مبتلا ہوئے علم فتنے میں کہ شکوک اور شبہات ان کا علم رہ گیا, فہم در حقیقت وہم ہے ان کا, اس وہم کا نام انہوں نے فہم رکھ لیا, اس جہل کا نام انہوں نے علم رکھ لیا, اس لیے کہ جو منابع ہیں علم کے جب ان سے منقطع ہو گئے تو علم کہاں سے آتا. بل وہ آیا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, علم کے اہل علم کے سینوں سے نکل کر ملتا ہے. کاغذوں کے اوراق میں تو رسوم اور دوال ہوتے ہیں, ان رسوم اور دوال کے مجموع لاز وہ اہل علم کے سینے میں ہوتے ہیں. جب وہ منبع بھی ختم ہو گیا ان سے, لہذا علم کی صورت رہ گئی, اور محض صورت جس میں سے روح نکل جائے وہ لاشا ہے, چند دن کے بعد وہ گلتی ہے, پھٹتی ہے, سڑتی ہے, تو نہ صورت رہتی ہے نہ حقیقت رہتی ہے. کہ یہود تباہ ہوئے ہیں استکبار کے فتنوں میں, وہ جہدو بہا وسط غلط تھا انفسوں ظلم و علوا, جو ہو گئے استکبار ان کی ساری شان رہ گئی. نصارہ تھی عملی امت, ان کو عمل کی طرف متوجہ کیا گیا. انجیل کے اندر زیادہ تر احکام تصوف کے ہیں, ترک دنیا, ترک لذات, زہد کامل, گویا تصوف کی کتاب. وہ جھکے, وہ چلے اس کی طرف, اور اس کا خاص سر یہ ہے کہ شخصیتوں کی طرف جھکتا ہے آدمی, تو حضرت مسیح علیہ السلام, احبار اور رہبان کی طرف جھکے, اور اتنا جھکے کہ انہوں نے پھر تورات اور انجیل سے قطع نظر کر لی اور کہا کہ کتاب ناطق تو یہ بزرگان دین ہے, اس کتاب ساکت کیا انہوں نے کیا ضرورت ہے, جو یہ کہیں وہ شریعت, جو یہ کر کے لکھلائیں وہ شریعت. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں کے افعال اور اعمال ان کے حق میں شریعت بن گئے, کتاب سے منقطع ہو گئے. ان لوگوں کے آگے اتنا جھکے کہ استکبار نہیں بلکہ ذلت نفس میں گرفتار ہوئے, اور جب ان لوگوں کے اعمال کو شریعت سمجھا تو طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہوئے, منکرات میں مبتلا ہوئے. کوئی مغلوب الحال ہے تو اس کے عمل کو بھی شریعت سمجھا, کوئی مغلوب علی الحال ہے تو اس کے فیل کو بھی شریعت سمجھا. تو غیر شریعت شریعت بن گئی ان کے لیے, اور غیر شریعت کو شریعت بنا لینا یہ حاصل ہے بدعت کار منکر کا, کہ یہ نصارہ کی امت گویا بدعتی امت. ورحبانیت ابتدعوها ما کتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ, تو وہ رہبانیت کے شکار ہوئے بدعت میں مبتلا. یہود علم فتنے میں گرفتار ہوئے تو استکبار کا شکار ہوئے. تو ایک امت ماری گئی یہود و استکبار میں, ایک امت ماری گئی ذلت نفس میں, کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. تو یہ عملی فتنے میں گرفتار ہوئے وہ علم فتنے میں گرفتار. حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بَانْ بِبَائِنْ دِرَعًا بِدِرَعِنْ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ جُحْرَ دَبِّنْ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم ہو بہو پیروی کرو گے یہود اور نصارہ کی, چھوٹی سے چھوٹی بات میں اور بڑی سے بڑی بات میں, عقائد میں اور عمل میں, معاشرت میں اور معیشت میں, حتیٰ کہ فعل عبث اور فعل منکر بھی کوئی کرے گا اس میں بھی ساتھ دو گے. تو جب یہ دو طبقے ہیں یہود و نصارہ کے اہل کتاب میں, اس میں بھی ساتھ ہونا لازمی ہے, تو امت میں بھی یہ دو طبقے پیدا ہو گئے. ایک طبقہ ہمارے اندر وہ ہے کہ جو غرور نفس میں غرور علم میں مبتلا ہے, اسے گھمنڈ ہے اپنے علم کے اوپر, وہ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں کہ ہم سلف کا اتباع کریں, قرآن و حدیث موجود, ہمارے اندر عقل موجود, بلکہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں, وہ پھر قول ہے آدمی کا اور انسان کا, بس خدا کا قول سامنے ہو اور ہماری عقل سامنے ہو. تو جو یہود کے نقش قدم پر پڑے تو جو ہو گئے استقبال اور غرور نفس میں مبتلا ہوئے, ان کا علم وہم کے درجے میں آیا, ظنون و اوہام اور تخیلات فاسدہ کا نام علم ہو گیا. اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بزرگان دین حضرت شیخ جنید اور شبلی اور باعدید بستانی, یہ ہے کتاب ناطق, اور ضرورت نہیں ہے کہ کتاب ساکت کی طرف ہم متوجہ ہوں. جو یہ کہیں وہ شریعت, جو یہ کہیں وہ شریعت. اس قسم کے لوگ اکثر و بیشتر بدعات میں مبتلا, اس لیے کہ اہل اللہ کے بہت سے اعمال غلبہ حال میں سرزد ہوتے ہیں, وہ خلاف شرع نہیں ہوتے, لیکن وہ دقیق ہوتے ہیں کہ جن کا رابطہ شریعت سے پتہ چلا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سطح کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں تو شکار ہو جاتے ہیں بدعات کا. اسی واسطے سفیان ثوری نے فرمایا کہ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى. علماء نے بگڑتا ہے تو یہود کے نقش قدم پر جاتا ہے، یہود اور استقبال میں مبتلا ہوتا ہے، اور عباد اور زہاد اور صوفیہ وہ بگڑتا ہے تو نصارہ کے نقش قدم پر جاتا ہے، اور وہ مبتلا ہوتا ہے بدعات میں اور منکرات میں. اہل حق کون ہیں؟ جو نہ مستقبل ہیں نہ ذلیل النفس ہیں بلکہ وقور النفس ہیں اور متوازن النفس ہیں، وہ بیچ میں اہل سنت والجماعت ہیں، جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دامن ہے کتاب اللہ کا اور ایک ہاتھ میں دامن ہے اہل اللہ. نہ وہ کتاب اللہ کو تھام کر اہل اللہ سے مستغنی بنتے ہیں، نہ اہل اللہ کا دامن سنبھال کر کتاب اللہ سے مستغنی بنتے ہیں. علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، عمل کے نمونے اور احوال یہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک صراط مستقیم پر قائم ہے، نہ افراط میں مبتلا نہ تفریط میں. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے نہ افراد میں ہو نہ تفریق میں، قلب سلیم وہ ہے جس میں نہ غرور ہو نہ جس میں ذلت نفس ہو، وہ قلب صحیح معنی میں حکومت کرے گا بدن کے اوپر اور تمام اعضا کو سیدھا سیدھا چلائے. تو آپ جب کہ قلب ہیں عالم کا، اور حق تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا، حق تعالیٰ نے علم کے ساتھ تواضع للہ بھی دی، نیک نہاد شخصیتیں بھی دی کہ آپ ان کا دامن پکڑیں، اپنی پاک کتاب اور سنت رسول بھی دی کہ اس کا دامن سنبھالیں. تو اس دولت عظیمہ کے آ جانے کے بعد پھر غیر دولت کی طرف متوجہ ہو کر آپ للچائی نظروں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، کل کو کیا کریں گے. یہ انتہائی توہین علم کی، انتہائی توہین مقام علم کی. تو سمجھ لینا چاہیے اپنے مقام کو، اور سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ہاتھ پیر نہیں ہیں دنیا میں، آنکھ ناک کان ہیں، اور آنکھ ناک کان بھی نہیں ہے بلکہ قلب ہیں آپ عالم کا. اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے وقار کے ساتھ، پوری ریاضت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنے علم کے اندر متوجہ ہیں، پورے ادب کے ساتھ اپنے علم کو سیکھیں. اس واسطے کہ بے ادب آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا، متعدم کو علم حاصل ہوا ہے. جو استاد کی شان میں گستاخ ہوگا ہمیشہ محروم رہے گا علم سے، جو متلازم رہے گا اگر محنت بھی نہ کرے محروم نہیں جا سکتا. دار العلوم میں بہت سی نظیریں ہمارے سامنے، خود ہمارے ہم جماعتوں کوئی محنت نہیں کی، ہمیشہ امتحانات میں فیل، مگر عقیدت و نیاز مندی سے اساتذہ کی خدمت میں لگے رہتے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے بیس تعداد تعلیم وہ کام نہیں کر رہے جو وہ قلیل الاستعداد مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں. کچھ دعائیں ساتھ ہو جاتی ہیں، کچھ برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں، تھوڑا علم بھی ہوتا ہے تو عبدیت کے ساتھ وہ دگنا نظر آتا ہے، کام اس سے دگنا ہوتا ہے. اس واسطے کہ کام دنیا میں قابلیت سے نہیں چلتا، مقبولیت سے چلتا ہے. آپ اگر سرے سے قابلیت کی فکر میں لگ جائیں گے اور مقبولیت کے اسباب ترک کر دیں گے، کبھی دنیا میں نتیجہ خیز کام نہیں کر سکیں گے. قابلیت زیادہ ہو جائے کتابیں دیکھنے سے آ جائے، مگر مقبولیت اخلاق کی اصلاح سے، اعمال کی اصلاح سے، توجہ اللہ سے، انعامت اللہ سے جب پیدا ہوگی مقبولیت، اور مقبول بن کر پھر آدمی جو کام کرے گا مقبول بنے، جو نقل و حرکت کرے گا مقبول ہوگی. خاصان حق کی سب چیزیں مقبول ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی وقت وہ غلطی بھی کر جائے غلطی بھی مقبول ہو جاتی ہے، وہ بھی ذریعہ بن جاتی ہے ہزاروں برکات. آدم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں تو ذرا سی بدوش ہو گئی، معصیت سے تو بڑی ہے انبیاء مگر ذلت ہو گئی، جنگ کا ذرا خالی، مگر وہی لغزش اور وہی ذلت ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بنی. اگر نہ کھاتے تو نہ دنیا میں علم فضل ظاہر ہوتا، نہ دنیا میں اہل علم ظاہر ہوتے، نہ نیکی اور بدی کا تقابل ظاہر ہوتا، نہ جنت و نار کی حقیقت کھلتی. تو ایک خطیہ سرزد ہوئی اور ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بن گئی. تو کار پاکارا قیاس خود لگی گرچہ مانت بل نوشت شیر و شیر، اہل اللہ کی غلطی اور لغزش بھی ہماری ہزاروں طاعات سے بہتر افضل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی لیلت التحریس میں اور نماز قضا ہو گئی، تو بظاہر تو ادا کے مقابلے میں قضا لغزش کی معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نہ سوزن ہوتی تو قضا کے سینکڑوں برکات اور علوم اور احکام مخفی رہ جاتے ہماری نگاہ سے، اسوا سامنے نہ آتی۔ تو بہرحال اہل اللہ اور کاملین اور مقبول آن الہی کی اگر لغزش بھی ہو وہ بھی ہزاروں برکتوں کا پیش خیمہ ہے۔ تو آدمی خود مقبول بن جائے، ایک ایک سیل کو مقبول بنانے کی کوشش نہ کرے، خود مقبول بننے کی کوشش کرے۔ تو زیادہ تر طلب ہم اترا رہتے ہیں قابلیت پیدا کرنے میں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ مطالعہ چھوڑ دیجیے، کتابیں نہ دیکھیے، تکرار بس ختم، یہ سب کچھ ہو، مگر یہ اسباب ہے قابلیت پیدا کرنے، وہ اسباب بھی پیدا کیجیے جس سے مقبولیت پیدا ہو۔ ساتھ ساتھ تعدد، اپنے اخلاق کی درستگی، اپنے اساتذہ کی اطاعت، اور ساتھ میں اپنے قلب کے اندر ہونا اور استغنا، جو علم کے لیے خاص سا ہے وہ پیدا ہوگا، تو علم اگر منبع ہوگا تو دس من ہو کے نمایاں ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تو خاص شان ہے استغنا، تبلیغ کے لیے جاتے ہیں جو فرماتے ہیں، یعنی عمل ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ کہہ بھی دو، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو عمل کر دے ضرورت کہنے کی تھی، مگر کہنا بھی دیا کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے، اس مقام کی معرفت یہی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں، ہم تم سے طالب ہیں محنت کے، خدمت کے، ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی آتا ہے، خدمت بھی آتی ہے، تو استغنا پیدا کیا جائے، ادب پیدا کیا جائے، تعجب پیدا کیا جائے، اطاعت کی خو ڈالی جائے، بغاوت کی خو نہ ڈالی جائے، سرکشی نہ پیدا کی جائے، سرنگونی پیدا کی جائے۔ اس لیے کہ جب ہم خاک ہیں اور کلکم بنو آدم و آدم من تراب، سب خاکی نسل ہیں، تو خاک کا کام یہ نہیں ہے کہ اوکے آسمان میں جائے تو اسے پامال رہے گی جب یہ اچھی رہے، اگر اوکے خاک چلی تو جس کپڑا پہ گرے گی لوگ دامن بھٹک دیں گے، جس آنکھ میں گرے گی لوگ جانت بھیجیں گے، لیکن اگر جوتوں میں پامال رہے گی تو ترنم پڑے گا اس کے اوپر، اسے تاہر نہیں بلکہ متاہر بھی سمجھیں گے۔ تو خاک کا کام یہ ہے کہ وہ خاک بن کر رہے، اگر آتش بن کر رہے تو اس نے نسب نامہ ابلیس سے ملا دیا، اپنا ابلیس کو کہا گیا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو ہم تو آدم کی اولاد ہیں، ابلیس کی اولاد نہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ابلیس کی خصائل اختیار کریں، آگ بن کے رہیں، خاک بن کے رہیں، اور جب خاک بن کے رہیں گے تو خاک وہ چیز ہے کہ پھل پھول اس سے اگتے ہیں، دنیا میں رونق اس کی ہے، باغ و بہار اس کی ہے، آج تک کسی آگ نے کوئی درخت اگا کے نہیں دیا، آج تک کسی آگ کے اندر سے کوئی دریا نہیں ہوگا، یہ کام مٹی کا ہے کہ خندقی بھی پیدا کرتی ہے، پھول پھل بھی پیدا کرتی ہے، باغ و بہار بھی بناتی ہے، سکون بھی پیدا کرتی ہے۔ آج خادم کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً تاپ لو، اور جب آگے حضور سے گزرتی ہے تو لوگ اسے بجھانے کی فکر کرتے ہیں کہ پانی ڈالو اس کمبخت کے اوپر، اسے جلا ڈالے گی۔ تو بہرحال جب ہم خاکی الاصل ہیں تو ہمارا کام ہے خاک بن کے رہنا، اور وہ خاک بن کے رہنے کے معنی ہے فی الحقیقت تعجب اور ادب مالا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تعلیم دی گئی ادب کی، فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تنهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان يحب احدكم، تو بہرحال اس کا امر کیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہوری صوت تھے اور فطرتاً آواز بلند تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا آہستہ بولنے لگے تھے کہ بعض اوقات کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں۔ اب فرماتے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجلس نبوی میں زور کی آواز نکل جائے، میرے اعمال حبت ہو جائیں اور ضبط ہو جائیں۔ تو اہل اللہ بعید سے بعید محتملات کو بھی زیر عمل لانا چاہتے ہیں، وہ محض مجلولات کی فکر میں نہیں رہے، بعید سے بعید محتمل ہو اسے بھی اپنے تقوی باطن کے تحت عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ادب سکھلا دیا، آواز بھی بلند مت کرو، مجلس نبوی میں بے ادبی سے بھی مت بیٹھو، بے وضو بھی مت بیٹھو، قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ مت لگاؤ، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو مسجدوں کا ادب الگ، بیت اللہ کا ادب الگ، شعائر اللہ کا ادب الگ، اہل اللہ کا ادب الگ، جس کو نسبت اللہ سے ہو جائے اصل میں ادب اللہ کا ہے۔ اور جب اللہ واجب الاطاعت ہے اور واجب التعدد ہے اس واسطے جو جو اس کی طرف منسوخ ہو میں درجہ بدرجہ سب میں ادب آتا ہوا چلا جائے گا. تو بنیاد ہماری تعدد کے اوپر ہے, بے ادبی پر نہیں. ہماری بنیاد اطاعت پر ہے, بغاوت پر نہیں ہے. ہماری بنیاد در حقیقت اعتراف قصور پر ہے, سخن پروری پر نہیں ہے کہ غلطی بھی کرے تو اس کو نبھانے کی فکر کرے کہ ہم بڑے مقدس ہیں, ہم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ خو جب پیدا ہو جائے گی ادب کی, تعجب کی, اطاعت کی, سرنگونی کی, تو اس وقت علم کا جوہر چمک کر نمایاں ہوگا. اور اگر گستاخی, بے ادبی, بے تمیزی باقی رہی تو علم ایسا ہوگا جیسے ایک چنگاری ہے اور اس پر راکھ پڑی ہے کہ نہ اس کی چمک نمایاں ہوگی نہ اس سے کسی روشنی کی توقع ہوگی. تو یہ چند کلمات میں نے جیت کر کے آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کیے کہ آپ حضرات کا مقام بہت بلند ہے, بہت اونچا ہے. آپ جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے کہ ایسا رفیع مقام آپ کو عطا کیا, مگر ساتھ میں جتنا بڑا رفیع مقام ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی ہوتے ہیں, اس کے واجبات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. یا تو آپ پڑھے نہ ہوتے اس میدان میں, لیکن جب آ گئے ہیں تو اب حق ادا کرنا پڑے. حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور شاملی کے میدان میں امیر جہاد تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتا ہوں, تو ہنس کے فرمایا کہ کیوں جنم روز لگایا اس, یعنی عمر بھر کی بیماری کیوں لگاتا ہے اس, اس لیے کہ قرآن حفظ کرائے گا تو عمر بھر لازم ہو جائے گا کہ یہ پڑھتا رہے یاد کرتا رہے, بھولا تو آخرت میں مصیبت آئے گی. تو یہ مطلب نہیں تھا قرآن حفظ نہ کرو, یہ مطلب تھا کہ جب قرآن حفظ کرنے کے میدان میں آؤ گے تو اس کے حقوق بھی لازم ہو جائیں, اس کی تلاوت بھی لازم ہوگی, اس کا تحفظ بھی. تو یا تو آپ آئے نہ ہوتے اس میدان, اور جب آ گئے تو پھر اخلاقی جرت سے کام لے کے اس مقام کے حقوق ادا کی. مقام تو یہ ہو اور اجلاس میں حقوق کرتے رہے آپ, تو نہ یہ مقام ملے گا نہ وہ مقام ملے گا. میں دیکھا کہ بعض طلبا, کوئی اگر جینٹل مین سامنے سے آ گیا تو وہ اپنی نگاہوں میں اپنے کو خفیف اور ہیٹ سمجھتے ہیں اور خود منفرد ہوتے ہیں. وہ ان کے دل میں اتنی ان کی وضاقت کی کوئی عظمت نہیں. عظمت اس شخص کی وضاقت کی ہے جو سامنے آ رہا ہے. جھیٹ کے تو یہی بانا ہے کہ میں ہیٹ میں ہوں اور دوسرا مجھ سے بلند ہے. تو اگر طالب علم کا مقام رکھتے ہوئے بھی دوسروں کے آگے جھیٹے اور یہ سمجھے کہ یہ مقام اونچا ہے تو اس نے تلف کر دیا سارے حقوق کو. اس کا کام یہ ہے کہ نہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرے, نہ ناشے کی بیجا نصیحتوں کی پرواہ کرے, وہ اس مقام کی عزت اور شرف کو سنبھالے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ جب ایران فتح ہوا بغداد تشریف لائے تو کھانا کھا رہے تھے, ایک فارسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھلا رہا تھا, تو ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھا کر مٹی جھاڑی, صاف کر کے تناول فرما لیا. تو اس غلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ متمدن ملک ہے, یہ فارسیوں کا ملک ہے, یہاں ایسے حیث کا مظاہرہ کرنا ہوسناکی کا کہ ایک لقمہ دے دیا, ایک گندی چیز کو اٹھا کے کھا لیا. تو کیا جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, کوئی دلیل نہیں بیان کی, بات کیا کہی. فرما اترو کو سنت حبیبی لہا الحما کا, کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت چھوڑ گئے رحمتوں کی وجہ سے. تو اس سنت کی وہ عظمت تھی کہ پورے تمدن کی وہ عظمت نہیں تھی ان کے ذہن میں, اس سنت کا وہ وقار تھا ان کے ذہن میں کہ پورے ایران اور خراسان کے تمدن کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یعنی ملامت کرنے والے کرے ملامت, ہمیں اس کی پرواہ نہیں, ہمیں اپنے حبیب پاک کی سنت درکار ہے. تو جب تک تو اتنا تمالین ہے, اتنا اعتماد و اطمینان نہ ہو سنن نبوی کے اوپر, اس وقت تک عالم اپنے مقام پر برجائے خود نہیں رہ سکتا. اس کا فرض ہے کہ ایک ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا و معصیحہ کی اتنی عظمت نہ ہو اس کے قلب کے اندر, جب جا کر کے اس مقام کا حق ادا ہوگا تو آپ ان حقوق کو ماشاءاللہ خود سمجھتے ہیں, سب سے زیادہ سمجھتے ہیں. اساتذہ سامنے, کتابیں سامنے ہیں. میری دل ضرورت نہیں تھی کہ میں نے علم میں کھڑا ہو کے کچھ کہوں, لیکن بہرحال کہنے سننے کے لیے کوئی بڑائی ضروری نہیں. چھوٹا بھی تو کہہ سکتا ہے اپنے دور سے, ایک ناقص بھی تو ایک کامل کے سامنے کہہ سکتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں عالم بشریت اور عالم کائنات میں, لیکن مشورہ فرماتے ہیں اپنے چھوٹوں سے, حضرات صحابہ سے, بعض دفعہ رائے بھی قبول فرما لیتے ہیں, بعض دفعہ اس رائے کی توقیر بھی فرماتے ہیں, حالانکہ آپ صاحب وحی ہیں. اگر کسی سے بھی مشورہ نہ فرماتے تو کوئی ادنا نقص اور کمی نہ رہتی, آپ تو صاحب وحی ہیں, اللہ کی طرف سے مرحم من اللہ. مگر تاثی اور اسوے کے طور پر آپ نے اپنے چھوٹوں کو موقع دیا کہ وہ بات کریں, مشورہ فرمائے. تو اسلام نے ایک چھوٹوں کو بھی حق دیا ہے کہ بڑوں کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کر دے, ایک ناقص الاستعداد کو بھی علم دیا ہے کہ کامل الاستعداد کے سامنے اپنا خیال ظاہر کرے, قابل قبول قبول کیا جائے, نہ قابل قبول ہو بھی پر مارا جائے اس کے. ہاں اگر وہ ناقل ہو تو بے شک پھر تو کرنا ہی پڑے گا کوئی, اگر اپنی رائے ظاہر کی جائے تو حق ہے کہ آپ دیوار پہ ماریں, لیکن اگر وہ نقل کرے کہ اللہ کے رسول نے کہا, تو اگر دیوار بھی نقل کرے گی اس کی بھی توقیر کرنی پڑے گی, اگرچہ دیوار جامدات میں سے ہے اور آپ ماشاءاللہ انسانات میں سے ہیں, اشرف المخلوقات میں سے, لیکن اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو قبول کرنی پڑے گی, جبکہ وہ نصیحت حق ہے. تو آپ ایک دیوار ہی سمجھ لیں اور سمجھ کیا لیں, واقعی میں دیوار ہی ہم لوگ, ہمارا علم کیا, ہمارا فہم کیا, عرفان کیا, کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں, کچھ مقولے ان کے یاد ہیں وہ نقل کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے دارالعلوم کی مسجد میں, تو پیار محبت میں اکثر طلبا کو جاہلین فرمایا کرتے, فرمایا کہ جاہلین ہمیں تو روٹیاں بھی ملتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملتی ہیں, چند نام ہم نے یاد کر لیے اپنے پیغمبر کے, انہیں کو کہتے رہتے ہیں, اسی کے طفیل میں ہمیں روٹی بھی ملتی. تو کیا تو ہمارا علم, کیا ہمارا فہم, صرف یہ ہے کہ بزرگوں کے سنے سنائے مقولات کچھ یاد کر لیے, کچھ کتابیں انہوں نے پڑھا دیا, کچھ وہ کلمات یاد ہو گئے, تو ناقل محض ہے ہماری ذات کا کیا ہے. ذات جب آئے گی تو وہ قابل نفرت ہوگی, لیکن اگر کلام آئے گا نقل کے ساتھ وہ قابل عظمت ہوگا. اس واسطے نصیحت کے قبول کرنے میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں سمجھنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا, فرما بلسان سعون و قلب عقول, بہت زیادہ پوچھ گچھ کرنے والی زبان کی بدولت اور بہت زیادہ سمجھنے والے دل کی بدولت مجھے علم حاصل ہوا. تو علم کے میدان میں اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے کہ کہنے والا کوئی چھوٹا ہے, ناقص الاستعداد ہے, یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ قول اس کا ذاتی ہے یا منقول ہے. اگر منقول ہے تو واجب القبول ہے, اور غیر منقول ہے تو پھر وہ غیر معقول بھی ہے, اور اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال اس میں جو غلطی ہے وہ اپنے نفس کی ہے, اور جو خیر ہے وہ اللہ و رسول کی ہے اور اہل اللہ کی ہے. اس واسطے اس کے قبول کرنے کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. حق تعالی شان ہو آپ کو اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کا راستہ عنایت فرمائے اور انجام بخیر فرمائے. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم اعذنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.